کہتا کہ جو محبت اللہ کے لیے ہو اس محبت پر کیا انعام ہے. پہلے تو یہ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس میں مختلف درجات ہیں. جیسے صحابہ کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تھی اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت الگ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت الگ ہے. ان حضرات کا محبت کا ایک الگ طریقہ ہے, یعنی ایک الگ ان کے درجات ہیں. تو لہذا محبت ایسی چیز ہے کہ جو جس کے مختلف مراتب ہوتے ہیں اور جس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. جس طرح سے انسان ہے وہ ماں باپ سے محبت اور انداز کی ہوتی ہے, بیوی سے محبت اور انداز کی ہوتی ہے, اولاد سے محبت اور انداز کی ہوتی ہے, پھر اولاد میں بھی بیٹیوں سے محبت کا اور انداز ہے, بیٹوں سے محبت کا اور انداز ہے, اور پھر بیٹوں میں بھی کوئی بیٹا پیارا ہے, بیٹے تو سبھی بیٹے ہیں, کوئی پیارا ہے وہ کوئی پیاروں میں پیارا ہے. تو لہٰذا اسی لیے اللہ والی جو محبت ہے, جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس کے اندر بھی مختلف درجات ہیں اور مختلف مراتب ہیں. لہٰذا اللہ کے لیے اگر عام مسلمانوں کے ساتھ بھی محبت کرے تو جو فائدے ہیں وہ اس پر ملیں گے. لیکن میرے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو محبت اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کے ایسے فوائد اور برکات حاصل ہوتے ہیں جس کی تاثیر سے انسان کے قلب و روح میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور غفلت کی حیوانی زندگی اللہ والی زندگی سے تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ بات عام مسلمانوں کے ساتھ محبت جو اللہ کے لیے ہو وہ حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کے اندر خاص ذکر ہے. تو اللہ والی محبت کا جو پہلا انعام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عطا ہونا. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. حدیث قدسی ہے, اور حدیث قدسی میرے شیخ میرے مرشد فرماتے ہیں, حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے, الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. حدیث قدسی وہ کلام نبوت ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. تو ایسی احادیث مبارکہ کو احادیث قدسی کہا جاتا ہے. تو حدیث قدسی میں ارشاد ہے, وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاولین فیہ والمتبادلین فیہ. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے آپس میں بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں, میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. میرے مرشد اس کی شرح میں بات فرماتے ہیں کہ یہ وجوب احسانی اور تفضلی ہے. یہ وجوب احسانی اور تفضلی ہے. جیسے وجوب احسانی اور تفضلی کو اس مثال سے سمجھیں کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ بیٹا, اگر تجھے امتحان میں اول پوزیشن لے کر آئے گا, اول نمبر آئے گا تو میں تجھے سائیکل دلاؤں گا. اب باپ کا اپنے بیٹے کو سائیکل کا وعدہ کرنا یہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے, لیکن اسے ایک شرط لگا دی کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے تم کو سائیکل دلا دیں گے. اول پوزیشن آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے تمہیں سائیکل دلا دیں گے. تو اسی طرح سے یہ جو واجب اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرما لیتے ہیں, اب باپ نے سائیکل کو اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اگر تم پہلی پوزیشن حاصل کرو گے تو میں تم کو سائیکل دلاؤں گا. تو یہ باپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا. تو میرے دوستو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو وجوب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ مجھ پر محبت واجب ہو جاتی ہے, تو کیا وہ شرط کے ساتھ کہ چار یہ کام کر لے, اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کرے, ان کے پاس بیٹھے, آنا جانا اور زیارت کا معاملہ کرے, اور ایک دوسرے پر خرچہ کرنا. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے. پتہ چلا اللہ والی محبت یہ دلاتی ہے. دادا فرمایا کہ یہ وجوب احسانی اور تفضلی کہلاتا ہے, یعنی قانوناً اور ضابطے سے حق تعالیٰ پر واجب نہیں, صرف احساناً اور فضلاً واجب فرما لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. فی بمانا لاجلی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو فیا فرمایا میری وجہ سے, لاجلی یعنی میری خاطر سے, اس لیے فرمایا کہ اور جو آپس میں میری رضا کے لیے مجالست کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں,
باب تحابو فرمایا تاکہ محبت کا دونوں طرف سے ظہور ہونا ثابت ہو اور تجالس سے دونوں طرف سے مجالست کا اہتمام ہو. تحابب سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں بھی محبت کروں اور جس اللہ والے سے وہ بھی محبت کرے, یعنی محبت دونوں طرف سے ہو. ون سائیڈڈ لو افیئر نہ ہو, ون سائیڈڈ لو افیئر نہیں, بلکہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. لہذا تحبب محبت جانبین کی طرف سے ہو, ایک طرف سے نہ ہو بلکہ جانبین کی طرف سے. اسی طرح سے تجالس سے, تجالس بھی دونوں طرف سے ہو, کہ تجالس سے دونوں طرف سے مجالست کا اہتمام ہو, کہ اگر شاگرد وقت دیتا ہے تو استاد بھی وقت دے, مرید وقت دیتا ہے تو شیخ بھی وقت دے, شیخ وقت دے رہا ہے تو مرید بھی وقت دے. تو جانبین کی طرف سے ہو, یہ ون سائیڈڈ والا معاملہ یہ نہیں چلے گا. اس لیے شیخ اور طالب کا ہر دو طرف سے محبت اور مجالست کا اہتمام ہو, جیسا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جبکہ آپ اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تھے, آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان پر صبر فرمائیے اور ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیے, مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ان کے ساتھ اپنی معیت خاصہ سے, میرے مرشد فرماتے ہیں اپنی معیت خاصہ سے ان کو منور کیجیے. کن کو؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ جو آپ کے رب کو, جو اپنے رب کو بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, بالغداد والعشی صبح و شام وہ پکارتے ہیں. تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, تو صحابہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو, اور نبی کے پیاسے ہوں اور نبی کے منتظر ہوں. تو اس میں یہ بھی سکھا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی صحبت سے, آپ اپنی صحبت سے, اور اب میرے شیخ اس کو یوں فرماتے ہیں کہ اپنے پھول سے, اپنے پھول کو لے کر صحابہ کے پاس بیٹھیے تاکہ آپ کے پھول کی خوشبو ان کے اندر سرایت کر جائے. اس لیے فرمایا کہ ہمارے مرشد حضرت شاہ ابن عیسیٰ صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیخ کو چاہیے صبر کے ساتھ مجلس میں با اہتمام بیٹھ کر طالبین کی تربیت اور اصلاح کی باتیں سنائے, اور طالبین کو ذکر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے جیسا کہ یدعون ربہم سے ظاہر ہے, تاکہ نور ذکر کی برکت سے انوار الہیہ بواسطہ مرشد کا انجذاب ہو سکے, نور کا جاذب ہو سکے. انجذاب یعنی اس کو جذب کرنا. وہ کیسے کہ ان کی کیا شان بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی اور عاشقوں کی, کہ وہ صبح و شام یاد کرتے ہیں. تو یاد کرتے ہیں تو پھر یاد کرنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیے. پتا چلا کہ جو ذاکرین لوگ ہوتے ہیں, پھر جو ذاکرین صحابہ, انہوں نے نبی کے فیض کو جذب کیا. اسی طرح میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے, پھر اس نور سے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ شیخ کے قلب سے نور کو وہ حاصل کر سکے اور شیخ کا تعلق مع اللہ اس کے اندر منتقل ہو جائے. اس لیے کیا فرمایا, نور کا جاذب ہوتا ہے, اور طالب کا اخلاص بھی شرط ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مراد بنائے. کشف اور خواب اور خلافت یا دنیا کی طلب نہ رکھے. یہ اب ایک ذکر چھڑ گیا تو ایک بات سنیں, ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا جو معیار بنایا گیا ہے کہ جی کسی آدمی کو کشف ہوتا ہو کہ پتا چلے کہ آج تم نے انڈے کھائے تھے اور جو ہے رات کو پائے کھاتے اور بریانی اور رات کو دعوت کے اندر چکن تکہ کھا کر آئے ہو, یہ کشف. تو میرے دوستو یہ کشف جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء فرما برداروں کو عطا فرما دے تو یہ ایک چیز ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی, لیکن یہ کمالات میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے خواب کا نظر آنا یہ محمود ہے, اچھا ہے. کس کے لیے؟ جو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو, تو اس کے لیے اچھے خواب حجت نہیں ہے, اس کے لیے اچھے خواب حجت نہیں ہے. ہاں ایک محمود ہے, ایک مقصود کا ذریعہ بن سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اچھے خواب یہ حجت نہیں ہے کسی کے اوپر. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی روزانہ خواب دیکھتا ہے کہ میں روزہ مبارک پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور روزانہ درود شریف پڑھ رہا ہوں, یا روزانہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں, روزانہ خواب میں زیارت کر رہا ہے, لیکن زندگی شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے. پتا چلا داڑھی نہیں ہے یا کسی گناہ کی عادت خلاف زندگی گزارتا ہے, تو فرمایا کہ یہ شخص جنتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کرنا یہ جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے. کیونکہ کفار اور مشرکین نے بھی دیکھا، لیکن جو لوگ جن لوگوں ایمان لائے اور جن لوگوں نے اتباع کی ان کو کمال ملا، اس لیے فرمایا. اور فرمایا کہ ایک آدمی ہے، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہے، اور روزانہ وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں، روزانہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا یہ شخص جہنمی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیداری کی حالت کا اعتبار ہے، بیداری کی حالت کا اعتبار ہے. اس لیے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے، صبح کو اٹھا تو چارپائی کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو کیا اس خواب دیکھنے سے شادی ہو جائے گی؟ اس لیے فرمایا کہ یہ فائدہ نہیں ہے. لہذا کشف الخواب اور خلافت یا دنیا کی طلب نہ رکھے، کہ دنیا کی طلب سے بھی یہ بھی مراد ہو کہ چلو شیخ کے پاس جائیں گے، شیخ کے مریدین ذرا موٹے موٹے ہیں، کچھ ذرا واسطہ بنے گا، قرضہ لینے میں سہولت رہے گی، ذرا کچھ کاروباری تعلقات بن جائیں گے، تھوڑی سی ہماری پی آر بن جائے گی، یہ سب دنیا ہے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں از خدا غیر خدا نہ خواستن، تم اللہ سے غیر اللہ کو مت مانگو، اللہ سے غیر اللہ کو مت مانگو. اسی طرح سے اللہ والوں کے پاس جا کر غیر اللہ کا سوال مت کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ جو محبت ہے اس کے اندر اخلاص نہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ کشف الخواب اور خلافت اور دنیا کی طلب نہ رکھے، جو کہ یریدونا وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی صرف اللہ کا ارادہ رکھے. اخلاص اور اہتمام ذکر سے مرشد کا قلب خود بخود فیضان کا جام و مینا انڈیل دے گا. سبحان اللہ. اخلاص اور اہتمام ذکر وہ چیز ہے کہ جو اللہ والے کے قلب سے خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو فیض ہے اس کا جام و مینا انڈیل دے گا. جو کہ فلا تعد عینہ کا عنون سے ظاہر ہو رہا ہے، تشنگا اگر آپ جوید از جہاں، آپ ہم جوید بعالم تشنگا. معرومی فرماتے ہیں اگر پیاسے تلاش کرتے ہیں جہاں میں پانی کو، تو پانی بھی جہاں میں اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. محبت کو مجالست سے قبل فرمایا. اس حدیث شریف میں محبت کا ذکر پہلے مجالست بیٹھنے سے. کیا مطلب؟ تو کلام نبوت کی بلاغت ملاحظہ فرمائیے کہ اگر محبت نہ ہو تو مجالست بیکار ہے، اگر محبت نہ ہو تو مجالست بیکار ہے. قلب نہ ہو تو قالب لے کر کیا کریں گے؟ منافق یہی تو تھے جو قالب سے بیٹھتے تھے بارگاہ نبوت میں، اور قلوب سے، یعنی قالب سے مراد جسم ہے، کہ جسم کو لے کر تو بیٹھتے تھے بارگاہ نبوت میں لیکن قلوب سے غائب اور غیر حاضر ہوتے تھے. کیا خوب کسی نے کہا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. محبت قلب میں ہوتی ہے. محبت کو پہلے بیان فرما کر تعریف فرما دی کہ اللہ والوں کی محبت قلب میں ہو، پھر قالب کے ساتھ یعنی جسم کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھو، تو قلب مرشد سے قلوب حاضرہ کو حضور مال حق کی دولت عطا ہو جائے گی. یعنی جب مرشد کے پاس بیٹھے گا اللہ والوں کے پاس، تو اس کے قلب میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق مع اللہ حاضر ہے، تو وہ قلب جو حاضر ہے محبت کی وجہ سے، تو اس کے قلب میں شیخ کے قلب سے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت عطا ہو جائے گی. اور محبت نہ ہونے سے قلب نہیں ہوگا، اور چونکہ محبت نہیں ہوگی تو دل بھی وہاں حاضر نہیں ہوگا، غیر حاضر ہوگا. یہ محبت عجیب مظروف ہے کہ ظرف دل اس سے قائم رہتا ہے. اور محبت کو مقدم بیان کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ محبت اسے مجالست کی توفیق ہوتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ انسان بیٹھتا کیوں ہے؟ بوجہ محبت کے. سبحان اللہ. محبت کو مقدم بیان کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ محبت اسے مجالست کی توفیق ہوتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے، ایک عاشق کہتا ہے، محبتوں کا جہاد بھی لیک. عاشق کہتا ہے کہ آپ کی محبت آپ تک مجھے لے آئی ہے. اور محبت عمل قلب ہے، یعنی دل کا عمل ہے جو مخفی ہے، چھپا ہوا ہے. اس کے ثبوت کا ظہور مجالست سے ہوگا، یعنی اس کا جو پتہ کیسے چلے گا؟ جب انسان بیٹھے گا. کیونکہ محبت دل میں ہے پتہ نہیں چلتا، تو پتہ چلا یہ بیٹھنا یہ محبت کی وجہ سے، وہ نظر نہیں آتا. اس لیے صرف دعویٰ محبت کا ہو، اب دیکھیے کیا عجیب بات ہے، صرف دعویٰ محبت کا ہو اور مجالست نہ ہو، یعنی محبوب کے پاس آ کر نہ بیٹھے، تو وہ محبت محبت ہی نہیں ہے. دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں. تحابب کے بعد تجالس کا راز معلوم ہو گیا، یعنی جانبین کی محبت کے بعد ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا راز معلوم ہو گیا. الفاظ نبوت کے تقدم و تاخر، یعنی پہلے بیان کرنا اور اس کو مؤخر بیان کرنا، اس کے اسرار و معانی اور بلاغت بتاتے ہیں کہ یہ مضمون درباری اور سرکاری ہیں. غیر مقرب بارگاہ سے ایسے علوم بھرے الفاظ صادر نہیں ہو سکتے. تو ندیدی گہے سلیمارا چے شناسی زبان مرغارا. معرومی فرماتے ہیں تو نے سلیمان علیہ السلام کو تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو پرندوں کی بولی پھر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ابھی سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں، تو پرندوں کی بولی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ بات ان لوگوں کے لیے کہ جو احادیث مبارکہ پر اشکال بھی کرتے ہیں کہ صاحب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ارے ظالم، یہی تو معرومی سمجھا رہے کہ تو نے ابھی سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، تو پرندوں کی بولی کیا سمجھے گا کہ وہ کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے. لہذا تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو قرب، جو اعلی منہاج النبوت اور وہ بھی سید الانبیاء، ابھی دیکھا نہیں، تو ان کی باتوں کو تو کیسے عقل سے مت تول. یہ عشق اور محبت کی چیز ہے جو عشق اور محبت سے سمجھ میں آتی ہے. تجالس کی نعمت کا اہتمام دونوں جانب سے ہو. باب تفاعل کے استعمال سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مرشدین اور مشائخ کو بھی طالبین کو مرشدین اور مشائخ بھی طالبین کو اپنے لیے نعمت سمجھے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پاس اللہ کے لیے آنے والوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اور پھر متحابین اور متجالسین کے بعد متزاورین فرمایا، یعنی تزاور زیارت کرتے رہو. اس میں تعلیم ہے کہ بالکل وہیں نہ بیٹھ کر رہ جاؤ بلکہ آنا جانا رکھو. اگرچہ مرشد کے پاس جو حضوری حاصل ہوگی ویسی اس سے دوری میں نہ ہوگی، لیکن دائمی مجالست نہ رکھو، اپنے گھر جاؤ، معاش حلال اور بال بچوں کے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرو. حضور دوام کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو ملائکہ بناتے. یعنی ہر وقت شیخ کے پاس ایسا نہیں کہ وہ چپکے رہے، بلکہ اپنے جو حقوق واجبہ ہیں ان کی بھی فکر کرے. لہٰذا اس لیے کیا فرمایا، اگر اپنا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دائمی حضور دینا ہوتا تو ہمیں فرشتے نہ بنا دیتے. ماں باپ بال بچوں کے تعلقات میں کیوں مشغول کرتے اور اس زندگی کو سنت کے مطابق ہونے کے سبب اعلیٰ ترین بندگی کیوں قرار دیتے؟ اسی زندگی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے مجالست بارگاہ نبوت کی حضوری کو بال بچوں کے ساتھ مشغولی میں نہ پا کر اپنے اوپر نفاق کا گمان کیا تھا. کیا مطلب؟ یہ بات کیا ہے کہ صحابہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں عجیب ان کی کیفیت ہوتی تھی، اور جب نبی کی صحبت سے باہر تشریف لاتے تھے صحابہ تو ان کی کیفیت اور ہو جاتی تھی، تو وہ سمجھے کہ ہمارے اندر ہم منافق ہو گئے، نفاق پیدا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو عرض کیا، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہرگز نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، ساعتن قضا او وساعتن قضا، کبھی ایسے ہو کبھی ایسے ہو. لہذا حضور تام جو میرے پاس نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ بھی تمہیں حاصل ہو تاکہ حقوق الہیہ ادا کرنے کی ایمانی کیفیت سے سرشار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے کیا مفہوم ہے؟ یہ حضوری تام درجے میں نہیں تھی. یہ حضوری تام یعنی ہر وقت تو یہ حضوری نہیں ہے جو میرے پاس، جو حضوری تام جو میرے پاس تمہیں حاصل ہوتی ہے، کبھی یہ تمہیں حاصل ہو تاکہ حقوق الہیہ اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے کی ایمانی کیفیت سے سرشار ہو، اور کبھی اس میں ہم سے جدائی کے سبب کمی واقع ہو جائے تاکہ اپنے بال بچوں کے حقوق ادا کرو. ادائیگی حقوق خلق کو بھی ادائی حقوق خالق کا جزء اور تکمیلہ سمجھو. ابا کا حق یہ بھی ہے کہ بھائیوں کا حق بھی ادا کرو. ابا کا حق یہ بھی ہے کہ بھائیوں کا بھی حق ادا کرو. ربا کا حق ادا کرتے ہوئے ان کی مخلوق کا حق بھی ادا کرو. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب شرح فرمائی، اس کی فرمائیے، فرماتے ساعتن قضا و ساعتن قضا، اے ساعتن فی الحضور تعدون حقوق اللہ و ساعتن فی الفطور تعدون حقوق نفسی و اہلی و عیالی. اس کی شرح کی ہے، فرماتے کبھی تو حضور تام ہو کہ حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، اور کبھی حضور میں کچھ کمی اور نزول ہو تاکہ اپنے نفس اور اہل و عیال کے حقوق بھی ادا کرو. پھر اس کے بعد تزاور کے بعد کیا فرمایا، متبازلینا، یعنی میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. تو پتہ چلا محبت کے تعلق قلبی کا ثبوت کا، کبھی تجالس سے کبھی تزاور سے، یعنی محبت کے کیسے، کبھی پاس بیٹھنے سے اور آنے جانے سے، اور کبھی تبازل سے یعنی تھوڑا خرچ کرنے سے بھی، یعنی ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. پھر میرے شیخ نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک بخیل تھا، اس کا کتا بھوک سے مر رہا تھا، سر پر اس کے روٹیوں کا ٹوکرا بھرا تھا، اور وہ بخیل کنجوس زارو قطار رو رہا تھا کہ ہائے میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے. کسی نے کہا اپنے سر پر جو روٹیاں رکھے ہوئے ہیں اس میں سے کھلا دے. اس نے کہا روٹیوں میں پیسے لگے ہیں اور آنسو تو میرے مفت کے ہیں. روٹیوں میں پیسے لگے ہیں اور آنسو تو میرے مفت کے ہیں. لیکن معرومی فرماتے ہیں کہ آنسو کا مفت سمجھنا نادانی ہے. آنسو دراصل جگر کا خون ہے جو غم سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے پانی ہو جاتا ہے. اشک خون است وزے غم آب شر آب است. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دراصل یہ جگر کا خون ہے جو اللہ تعالیٰ کی غم سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آب شدہ است. یہ پانی بن جاتا ہے. اشک خون است وزے غم آب شدہ است. کہ یہ غم کی وجہ سے پانی بن جاتا ہے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی محبت اور ان کی مجالست یعنی ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی زیارت ان کے پاس آنا جانا اور ان کی خدمات مالیہ پر یعنی ان کی خدمات مالیہ پر عمل کرنے سے جلد اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور فضل سے اپنی محبت کا عطا فرمانا ایسے لوگوں کے لیے اپنے ذمے واجب فرما رکھا ہے. اور ہر دو جانب سے یہ اعمال صادر ہو یک طرفہ محبت کافی نہیں ہے. یعنی دونوں طرف سے ہو جانبین کی طرف سے. کہ ایسا نہیں کہ پیر جو ہے مرید کی جیب سے مال نکلوایا جا رہا ہے لا مرغا لا لا بکرا لا لا فلا لا. نہیں فرمایا کہ خود بھی مال خرچ کرنے والا ہو. اس لیے ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ حضرت کیا کہ اس چیز کا خوب اہتمام. لہٰذا اس لیے اب ملا علی قاری اس کی شرح میں ایک بات اور فرماتے ہیں. اللہ والی محبت کی علامات کیا ہے؟ بس یہ بات کر کے مضمون ختم. فرماتے ہیں کہ اللہ والی محبت کی پانچ شرطیں. نمبر ایک, ای لا یحبہ لغرض, کوئی غرض نہ ہو. یہ محبت غرض نفسانی کی وجہ سے نہ ہو. اور ولا عرض, نہ کسی مال کی وجہ سے ہو کہ چلو جائے بھائی غرض کیا ہے کہ کوئی ذرا ان سے محبت کریں گے تو اس میں ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا اور ہمیں کچھ تعلقات وغیرہ بھی بن جائیں گے. یا مالی محبت کہ چلو جائے خدمت کریں گے, پیر دبائیں گے اور پیر دبانے کے بعد بل پیش کر دیں گے کہ جناب یہ لیجئے میں نے آپ کے ایک گھنٹہ پیر دبایا, نکالیے 200 روپیہ. تو یہ محبت مالی نہ ہو. اور کسی بدلے کی امید بھی نہ ہو کہ جناب ہم نے ان کے لیے کیا ہے, چلو بھائی کچھ تو کہیں نوکری دلوا دیں گے, چلو بھائی کچھ کاروبار کچھ کانٹریکٹ دلوا دیں گے اور کچھ کانٹیکٹس بن جائیں گے اور کچھ کانٹریکٹ دلوا دیں گے. تو یہ کسی نہیں, یہ کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو, نہ کسی طبعی تقاضے کے سبب ہو, اور نہ اس وجہ سے کہ پتہ یہ چلا کہ فرماتے فیکون متصفن بالحب فی اللہ, کہ وہ ان شرائط کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کس لیے ہو, محض اللہ تعالیٰ کی خاطر سے ہو. کہ پتہ چلا قرضہ مانگا قرضہ نہیں دیا, لو جی صاحب انہوں نے تو ہمیں قرضہ بھی نہیں دیا, اچھا جی السلام علیکم. اور ہم آئے تھے بس پتا چلا جناب اللہ والی محبت کیا ہے, ہم آئے تھے جناب ہم کو چائے کو بھی نہیں پوچھا. ارے یہ کیا بھائی, تو ایسا نہیں, انسان ہے حالات مختلف ہوتے ہیں. دادا اس لیے کہا کہ یہ چیزیں نہ ہو کہ قرضہ نہیں دیا تو سلام, اور جو چائے کو نہیں پوچھا تو جو سلام, اور ہم سے پوچھا بھی نہیں, ہماری خیریت بھی نہیں پوچھی, ہم ایسے ہی بیٹھے اور اٹھ کے آ گئے, خیریت بھی نہیں پوچھی. ایسے نہ ہو, محض اللہ کے لیے ہو اس محبت کو. تو یہ اللہ والی محبت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ والوں سے محبت کرنے کا پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ بقیہ انعام ہے جو آئندہ عرض کی جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ آپ کے کرم سے ہماری جانوں کو مل بیٹھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ اس کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے, اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے, ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے, عبادت میں ذوق اور شوق کا ذریعہ بنا دیجئے, گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنا. یا اللہ والوں کی محبت کا ذریعہ بنا, نیک لوگوں کی محبت کا ذریعہ بنا, نیک اعمال کی محبت کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے ایمان کا ایسا مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہمارے قلب و جان کو ہماری روح کو ایسا اپنی ذات پاک سے چپکا کہ بادشاہت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے, وزارت اور دولت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. حسین اور یا اللہ ننگی اور یعنی اور فحاشی اور ہر کوئی فانی عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. ہم آپ کے ہیں, آپ کے بن کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو غیب کے خزانے سارے سے پورا فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنے کرم سے صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے احباب رشتے دار دوست اولاد اور یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم.